تو دو چیزیں ایسی ہیں جو بڑی عجیب و غریب تاثیر رکھتی ہیں، ایک تو نیت ہے اور دوسری توبہ ہے. نیت کی برکت یہ ہے کہ جو عمل نہ کیا ہو وہ بھی وجود میں آ جاتا ہے، عدم وجود میں آ جاتا ہے، اور توبہ کی برکت یہ ہے کہ وجود عدم میں چلا جاتا ہے، کہ کیا ہوا عمل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کیا ہی نہیں، جیسے گناہ. التائب من الذنب کمل کا ذنب والا، خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ اس نے کیا ہی نہ ہو. تو وجود عدم میں چلا گیا. اذا تاب العبد انسى الله حفظ ذنوبه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے جو فرشتے ہیں ان کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں. وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض، اور اس کے جوارح یعنی اس کے جسم کے اعضاء سے بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ اعضاء گواہی دیں گے. تو جب اس وقت گواہی دیں گے جب ان کو یاد ہوگا، جب یاد ہی نہیں ہوگا تو کیا گواہی دیں گے. تو اعضاء سے اس لیے بھلا دیا جاتا ہے تاکہ یہ گواہی نہ دے سکے. اور زمین گواہی دے گی، زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی، فلاں نے میرے اوپر یہ گناہ کیا فلاں جگہ پر، فلاں نے فلاں جگہ پر یہ گناہ کیا. تو زمین کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، تو یہ جب بھلا دیا جائے گا تو گواہی نہیں دے سکے گی. حتی لقی اللہ، حضور نے فرمایا یہاں تک کہ یہ بندہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا، حتی یلق اللہ ولیس علیہ شاہد من الدم، اس کے گناہوں پر کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا. یہ توبہ کی برکت ہے کہ کیا ہوا عمل وجود وہ عدم میں چلا جاتا ہے، اور نیت کی برکت سے جو عمل کیا نہ ہو وہ وجود میں آ جاتا ہے. ایک آدمی نے نیت کی کہ میں مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھوں گا، اور وہ اپنے ذہن میں صحیح وقت پر چلا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نماز ہو چکی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عام طور پہ جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے کبھی نامہ ہو گئی، کہیں اور اس نے نماز پڑھی اور یہاں وقت کی تبدیلی کا اعلان ہو گیا کہ بھائی اب عشاء کی نماز فلاں وقت پہ ہوگی، وقت پیچھے آ گیا. اب یہ پہنچے 15 منٹ بعد، معلوم ہوا جماعت ہو چکی، تو جماعت کا ثواب ملے گا نیت کے اوپر. یا یہ سوچا کہ میں اگر کوئی مریض ہوگا تو مسجد میں اس کی عیادت کر لوں گا، کوئی جنازہ اگر آ گیا تو میں جنازے کی نماز پڑھوں گا. اب جنازہ نہیں آیا، نیت تھی ثواب مل گیا، نیت تھی ثواب مل گیا جنازہ اگرچہ نہ آیا ہو. مریض کسی مریض سے ملاقات نہ ہوئی ہو مسجد میں، لیکن نیت تھی کہ اگر کوئی مریض مل گیا تو عیادت کر لوں گا، تو ثواب مل گیا. اسی طرح علم کا معاملہ ہے. ایک آدمی نے سفر شروع کیا، علم کا علم حاصل کرنا شروع کیا، درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا، پورا علم بھی حاصل نہیں کر سکا، عالم نہیں بن سکا، مگر اللہ اس کو علماء میں اٹھائیں گے قیامت کے دن. نیت تھی اس کی کہ پورا علم حاصل کروں گا. یا قرآن کا حفظ شروع کیا، قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا لیکن انتقال ہو گیا، تو حافظوں میں اٹھایا جائے گا. گھر سے نکلا مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، درمیان میں موت آ گئی، جماعت کا ثواب لکھ دیا جائے گا. تو نیت کے اوپر بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، یعنی کوئی عمل کیا بھی نہ ہو تب بھی وہ لکھ دیا جاتا ہے اللہ کا. یہ بہت عجیب چیز ہے. خوشبو لگائی اور نیت یہ کی کہ میرے سنت کی نیت کی اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت کی کہ سنت پر جب عمل کیا جاتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. جن دوستوں میں جاؤں گا وہ خوشبو سے ان کو فرحت ہوگی, راحت ہوگی, وہ خوش ہوں گے. جو فرشتے ہیں میرے ساتھ وہ خوش ہوں گے, ایمان والے خوش ہوں گے, خود مجھے خوشی ہوگی, راحت ملے گی خوشبو لگانے سے. یہ نیتیں کر لی تو ان نیتوں پر ثواب مل جائے گا, جیسی نیت کی ویسا ثواب مل جائے گا. تو یہ اس یہی فرمایا ہے نیت المؤمن خیر من عمله, مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مومن جو نیت کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ نیت کے بعد اس کو عمل کی توفیق بھی ہو جائے, نہیں ہوتی بات افراد. یہ ضروری نہیں کہ عمل کی توفیق بھی مل جائے, اور چلیے عمل کی توفیق مل گئی تو بعض اوقات خود عمل کے اندر کوئی خرابی پیش آ جاتی ہے جس سے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. نماز میں کوئی ایسا عمل کر دیا, دو رکعت نماز نفل کی نیت کی, اب نماز میں کوئی ایسا عمل کر دیا جس سے وہ نماز فاسد ہو گئی, تو کوئی ایسی چیز داخل ہو جاتی ہے جس سے وہ عمل فاسد ہو جاتا ہے. یا عمل فاسد نہ ہوا, اس کی نیت عمل خراب نہ ہوا, نیت کوئی نیت میں فتور آ گیا. اور پھر عمل کا تو مخلوق کو پتہ چل جاتا ہے, نیت کا اللہ اور بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عمله. ایک بزرگ نے اپنے کسی متعلق کو دیکھا کہ وہ روشن دان بنوا رہے ہیں. پوچھا بھائی کیوں بنوا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہوا کے آنے کے لیے. فرمایا ہوا تو ویسے ہی آ جاتی, تم اذان کی نیت کرتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو جب بھی اذان ہوتی تمہیں ثواب ملتا. گھڑی خریدی کسی نے, جی میں ٹائم دیکھ لوں. بھائی صرف ٹائم دیکھنے کے لیے کیا, یہ نیت کرنی کہ نماز صحیح وقت پہ ادا ہو. نمازیں صحیح وقت پہ ادا ہو جائیں تو گھڑی پہننے پر بھی ثواب ملتا ہے. تو یہ تو نیت کے اوپر ہے. نیت المؤمن خیر من عمله, مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے. سلام میں فرشتوں کی بھی نیت کی, السلام علیکم السلام علیکم ہم کہتے ہی رہتے, لیکن مومن کے جو ساتھ کچھ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور اس کے دائیں بائیں شانوں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں, ان کی بھی نیت کر لی تو وہ بھی سلام کا جواب دیں گے. اگر نیت کی تو وہ ایک تو سلام کا جواب ملے گا ان کا, اور نیت کا ثواب الگ ملے گا. تو یہ ہے نیت المؤمن خیر من عمله. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو روایات میں آتا ہے کہ جو کھانا مہمان کے لیے پکایا جائے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. یہ فوم الدوسلون یوم عید نعین میں داخل نہیں ہے, تو قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں, تو یہ اس نعمت کہ پوچھ جو ہوگی اس میں یہ داخل نہیں ہے. یہ کھانا جو مہمان کو کھلایا جائے, مہمان کے لیے پکایا جائے, تو بزرگوں نے فرمایا سارے کھانے جو پکائے جا رہے ہیں مہمان کے لیے پکاؤ, یہی نیت کرو. اگر بچنا چاہتے ہو معاوضے سے تو یہی نیت کرو. گھر میں بھی عورتوں کو سکھایا جائے کہ بھائی ناشتہ بنائیں تو بھی یہی نیت کریں. وہ کبھی کبھی ناشتے کے وقت بھی کوئی مہمان آ جاتا ہے, کوئی شدید ضرورت کے وقت, کوئی حادثہ پیش آ گیا اس کی اطلاع دینے, یا کوئی اور بات ہو گئی تو ایسا ہو جاتا ہے. ناشتہ ہو, دوپہر کا کھانا ہو, یا شام کا کھانا ہو, اس کو بنایا جائے مہمان کی نیت سے, تو مہمان آئے نہ آئے ثواب مل جائے گا. مہمان کو کھلانے کا بھی ثواب مل جائے گا ایک طرف, اور دوسری طرف اس کا معاوضہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ مہمان کی نیت سے پکایا گیا, تو اس پر پکڑ بھی نہیں ہوگی, حساب کتاب بھی نہیں لیا جائے گا. تو یہ فائدہ ہے. اسی لیے غالباً حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ صبح کے وقت یہ الفاظ کہہ دینے چاہیے کہ اللہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں جو جو نیک نیتیں ہو سکتی ہیں میں وہ ساری نیتیں کرتا ہوں. جتنے نیک اعمال میں جو جو نیک نیتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری نیتیں میں کرتا ہوں, اور جتنے برے اعمال ہیں میں ان سے بچنے کی نیت کرتا ہوں. جتنے نیک اعمال ہیں ان میں جتنی نیک نیتیں ہو سکتی ہیں میں وہ سب نیتیں کرتا ہوں, اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. اور جو جتنے برے اعمال ہیں میں ان سے بچنے کی نیت کرتا ہوں, آپ مجھے بچا لیجئے. تو یہ الفاظ کہہ لینے چاہیے. اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو شخص یہ الفاظ کہہ لے صبح کے وقت یہ آیت پڑھ لے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز و نسکی میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کے دن بھر کے اعمال پر قبولیت کی مہر لگا دی جاتی ہے, اخلاص کی مہر لگا دی جاتی ہے جو شخص صبح یہ الفاظ کہتی ہے یہ آیت پڑھ. اس لیے بھائی بزرگوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں, جن لوگوں نے دین کو سمجھا, دین کے مزاج کو سمجھا, وہ ان کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے. حضرت مولانا یعقوب دانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر چابی دی تھی اس کی بیت اللہ کی کہ یہ اب تم تمہارے پاس رہیں گے, اور آج تک وہ ان کے خاندان میں ہی چلی آ رہی ہے. آج تک جو ان کے خاندان کا بڑا ہوتا ہے وہ منتقل ہوتی جا رہی ہے. اگر سعودی بادشاہوں کو بھی وزرا کو بھی اگر اندر جانا ہوتا ہے بیت اللہ کے تو انہی سے چابی مانگتے کہ بھائی ہمیں دے دو, ان کی مرضی ہے دیں, مرضی ہو تو دیں, مرضی نہ ہو تو نہ دیں. تو یہ خاندان میں چابی ان کے چلی آ رہی ہے. تو مولانا یعقوب دانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت, بہت عرصہ ہو گیا اس بات کو بھی, مولانا یعقوب دانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو حکیم الامت کے بھی استاد تھے, انہوں نے یہ سوچا کہ جب یہ چابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی حضرت عثمان ابن طلحہ کے خاندان کو عطا فرمائی, ان کو عطا فرمائی اور ان کے خاندان میں چلی آ رہی ہے, تو بس یہ خاندان اب قیامت تک رہے گا. جب قیامت تک رہے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت بھی اس خاندان کا کوئی بڑا موجود ہوگا جس کے پاس یہ چابی ہوگی, جس سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر جائیں, ہو سکتا ہے. لہذا انہوں نے ایک قرآن کریم کا نسخہ اور ایک تلوار وہاں ان کو دی کہ بھائی یہ آپ ایسا کیجئے کہ جب چابی منتقل ہو تو یہ بھی منتقل کرتے رہیے, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو میری طرف سے ان کو یہ ہدیہ پیش کر دیا جائے, قرآن کریم کا اور تلوار کا. قرآن کریم تلاوت کے لیے اور تلوار سے دجال کو قتل کرنے کے لیے, کیونکہ دجال کو وہ قتل کریں گے مقام لطف پر, تو اس تلوار سے کریں, میری تلوار سے. یہ انہوں نے ہدیہ پیش کر دیا. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حضرات اللہ والے ہوتے ہیں ان کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے, ان کی سوچ بہت آگے تک جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی عمل کرتا تھا, اب مریض ہو گیا یا سفر میں چلا گیا, مریض ہونے کی وجہ سے یا سفر پر ہونے کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکا, اذا مریض العبد وصافا کتب له ما کان یعمل صحیحا مقیما, تو اس کے لیے وہ اجر لکھا جاتا رہتا ہے جو وہ صحت کی حالت میں اور مقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھا, وہ اجر لکھا جاتا رہتا ہے. حالانکہ اس نے وہ عمل نہیں کیا. میں نے عرض کیا نا کہ نیت ایسی چیز ہے کہ یہ عدم کو وجود میں لے آتی ہے. مریض ہونے کی وجہ سے اور مسافر ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہا, لیکن نیت تو ہے کہ اگر میں سفر پہ نہ ہوتا تو میں ضرور تلاوت کرتا, جو میرا معمول ہے, اور نیت ہے کہ اگر میں مریض نہ ہوا ہوتا تو میں تلاوت کرتا, جو میرا معمول ہے, تو بس یہ تلاوت کا معمول لکھا جاتا رہے گا. بعض لوگوں کو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی اور ان کو ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں, آپ روزہ نہ رکھیں, وہ پھر بھی رکھتے. ہمارے حضرت بڑی عجیب بات فرماتے تھے, اس مسئلے کو دو الفاظ میں حل فرماتے تھے. فرماتے تھے چھوڑنا اور ہے, چھوٹنا اور ہے. بس سمجھ لیجیے, چھوڑنا اور ہے, چھوٹنا اور ہے. مریض ہونے کی حالت میں یا مسافر ہونے کی حالت میں یا کوئی عذر لائق ہو گیا تو چھوٹ گئے آپ کے روزے, آپ نے چھوڑے تھوڑی ہیں, چھوٹ گئے, بس ثواب لکھا جاتا رہے گا. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ لیکن لوگ گھبرا جاتے ہیں, وہ سمجھتے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا. نقصان کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ بغیر کیے ہوئے عمل لکھا جا رہا ہے. بڑھاپا آ گیا, بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے. بڑھاپے کی وجہ سے جو جوانی میں اعمال کیا کرتے تھے اب نہیں کر پا رہے, یہ بغیر کیے ہی اعمال لکھے جائیں گے. کیونکہ نیت تو ہے کہ اگر میری مجھے اگر فرصت ہوتی اور طاقت ہوتی تو میں ضرور یہ عمل کرتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی, مگر وہ لوہار جو میرے پڑوس میں رہتا تھا وہ بہت آگے بڑھ گیا. پوچھا, تحقیق کی گئی تو اس کی بیوی نے یہ بتایا کہ ویسے تو کوئی عمل اس کا خاص نہیں تھا, لیکن یہ رات کو جب سوتا تھا, ہاں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہوا. انہوں نے فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرمائی, لیکن لوہار جو میرے پڑوس میں رہتا تھا وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا. تو تحقیق ہوئی, تحقیق کی گئی تو اس کی بیوی نے کہا ویسے تو کوئی عمل نہیں تھا, سارا دن یہ لوہا پیٹتا رہتا تھا, حلال کام تھا اس کا, لیکن دو عمل ایسے تھے کہ جو بڑے عجیب تھے. ایک تو یہ کہ جب لوہا پیٹتے ہوئے یہ ہتھوڑا اٹھاتا تھا اور اذان کی آواز آ جاتی تھی تو لوہا وہ ہتھوڑے کو جو اٹھایا ہوا ہوتا تھا تو وہ ضرب پوری نہیں کرتا تھا بلکہ پیچھے پھینک دیتا تھا ہتھوڑے. کیا آسان ہو گئی, وہ یہ نہیں کہ لوہا ہاتھ اٹھایا تو اس کو پوری ضرب پوری کر لے, نیچے لا کے مار دے اس کو لوہے میں, پیچھے پھینک دینا تھا کمر کے. ایک تو عمل یہ تھا کہ اذان کی آواز سنتے ہی یہ اس کا عمل ایسا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمارے درمیان ہنس بول رہے ہوتے تھے, ہمارے ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے, جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی تو آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں, آپ ایسے ہو جاتے تھے کال نہ یارش نہ, جیسے آپ نے ہمیں پہچانا ہی نہیں, آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. تو ایک تو اس کا یہ عمل تھا کہ وہ پیچھے پھینک دیتا تھا, دوسرا عمل یہ تھا کہ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ دیکھو عبداللہ ابن مبارک کیسے آدمی ہیں, دن بھر حدیث پڑھاتے ہیں اور رات کو کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اگر میرے پاس بھی فرصت ہوتی تو میں بھی یہی کرتا, مگر میں بہت تھک جاتا ہوں لوہار کا کام کر کر کے. یہ بات چیت نیت کے اوپر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کرنا, ارے بھائی وہ لوہار مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا. نیت یہ تھی اس کی, اگر میرے اور یہ نیت اس کی خالص تھی, نیت میں وہ بالکل مخلص تھا کہ اگر میرے پاس بھی یہ فرصت ہوتی تو میں بھی ایسے ہی کرتا. یہ دن بھر حدیث پڑھاتے ہیں, رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ جو کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے اور مومن کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے 60-70 سال کی زندگی پر, ہونا تو یہ چاہیے کہ 60-70 سال کی زندگی سے بلوغت کی عمر ہٹا دی جائے, 15 سال میں بالغ ہوا 70 سال کی زندگی ہے تو 55 سال اس کے بنے اللہ کی اطاعت کے, وہ بھی اس صورت میں جب واقعی اطاعت والی زندگی ہو, تو 55 سال کی اس کی جنت ہونی چاہیے یا 70 سال اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزارے, 15 سال تو بلوغت کے نکال دیں, 55 سال نکال اس کے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے, تو 55 سال کی جہنم ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے, کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے اور مومن کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے. اس کے حکیم الامت نے دو جواب دیے, ایک تو یہ کہ کافر کی نیت یہ تھی کہ میں اگر جب تک زندہ رہوں گا میں کفر پر ہی رہوں گا, جب تک میں زندہ رہا میں کفر پر ہی رہوں گا, اس کی نیت کے اوپر اس کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈالا جائے گا. حالانکہ اس کی نافرمانی کی زندگی 60-70 سال کی ہے, لیکن جہنم ہمیشہ کی ہے اس کی. کسی کو اشکال ہو سکتا ہے, بھائی یہ تو 50-60 سال کی اس کی نافرمانی ہے, ہمیشہ کی جہنم کیوں, اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے. نیت اس کی یہ تھی کہ میں اسی پر قائم رہوں گا, اس کی نیت پر معاملہ کیا جائے گا. تو نیت سے عدم وجود میں آ جاتا ہے, اور مومن کی نیت یہ تھی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ کی اطاعت پر رہوں گا, اللہ کی اطاعت کرتا رہوں گا, اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے. نیت کے اوپر معاملہ ہوا. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ کافر اللہ کی لامحدود عظمتوں کا انکار کرتا ہے, اس لیے اس کے لیے لامحدود عرصے کی جہنم ہے. لامحدود عظمتوں کا انکار کیا اللہ کی اس نے قول سے بھی اور عمل سے بھی, تو اس کے لیے لامحدود جہنم ہے. اور مومن اللہ کی لامحدود عظمتوں کا اعتراف کرتا ہے, اقرار کرتا ہے, اگرچہ اس سے گناہ ہوتے رہے مگر مانتا تو ہے اللہ کو, رب تو مانتا ہے, معبود تو مانتا ہے, اور اللہ کو خالق اور رازق تو مانتا ہے. تو اللہ کی لامحدود عظمتوں کا اقرار کرتا ہے, اعتراف کرتا ہے, اس لیے اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے. اور اس کا یہ بھی, اس کی نیت یہ بھی تھی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ کی اطاعت پر زندہ رہوں گا. تو اللہ کی اطاعت کی نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کی جنت ملے گی, حالانکہ اس کی زندگی 60-70 سال کی ہے. چلیے فرما برداری کی زندگی 25 سال کی ہو, 40 سال کی ہو, تو 40 سال کی جنت ملنی چاہیے, پھر اس کو جنت سے نکال دیا جانا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوگا, ہمیشہ کی جنت, اور کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم. وجہ یہی ہے کہ نیت یہ نہیں تھی, نیت پر معاملہ ہوگا. روایات نے چار آدمیوں کی مثال دی گئی, کہ ایک تو وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا ہو, اور وہ اپنے علم کو بھی خیر میں خرچ کرتا ہو, علم کی تعلیم آگے بڑھاتا ہو اپنے علم کو, اور مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہو, علم اور مال دونوں کو خیر میں خرچ کرتا ہو. اور دوسرا آدمی جس کے پاس نہ علم ہو نہ مال ہو, مگر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں بھی ایسے یہی کام کرتا جو یہ کر رہا ہے, اتنے بڑے بڑے کاموں میں لگا ہوا ہے, یا اور مال ہوتا تو میں مال کو بھی اسی طرح خرچ کرتا جیسے یہ مال کو خرچ کر رہا ہے خیر کے کاموں میں. فہما فی الاجر سوا, یہ دونوں اجر میں برابر ہیں, یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. دوسرے آدمی کو نیت کی وجہ سے وہی اجر مل گیا, دونوں برابر ہو گئے. اور تیسرے اور چوتھے آدمی کی مثال یہ تھی کہ ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ برے کاموں میں اس کو خرچ کرتا ہو, اس کو کوئی آدمی دیکھے اور کہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح عیاشیوں میں برے کاموں میں میں بھی ایسی گناہ کرتا, اسی طرح میں بھی جیسے یہ شراب و کباب میں لگا ہوا ہے, جیسے یہ گناہ کی چیزیں خریدتا ہے میں بھی خریدتا, تو فرمایا یہ بھی اجر میں برابر ہے, یہ بھی دونوں اجر میں برابر ہے. ان چار آدمیوں کی مثال دی گئی. تو یہ ہے نیت کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. تو نیت سے ایک غیر موجود چیز وجود میں آ جاتی ہے نیت کی برکت سے. اگر نیت صحیح ہو. ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو من اصابہ الخبر عن المعصیۃ فی ای مکان فی العالم ولم یتأسف قلبہ فہو فیہا شریک. دنیا میں عالم میں کہیں سے بھی اس کو گناہ کی خبر ملے کہ فلاں جگہ گناہ ہو رہا ہے اور اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہو تو فرمایا کہ وہ اس گناہ میں شریک ہے. فہو فیہا شریک, وہ اس گناہ میں شریک ہے. بھائی جو طلبہ ہیں وہ یہاں سے جائیں, وہ جو طالب علم ہیں وہ ان کے لیے یہ مدرسے کا وقت ہے, بیان کا وقت نہیں ہے. جو طالب علم ہیں ہمارے اشرف المدارس جامعہ اشرف المدارس کے وہ وہاں جائیں, یہ ان کا پڑھائی کا وقت ہے بھائی. تو نیت کے اوپر یہ معاملہ کیا جاتا ہے, بغیر کیے ہی اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اکتبو لعبدی اجرہ, میرے بندے کے لیے اجر لکھو. تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا اس کو, جس عمل کو کرنے کا آپ ثواب لکھنے کا فرما رہے ہیں وہ عمل تو اس نے نہیں کیا. تو فرمایا انہ قد نوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے نیت کی ہے اس لیے لکھو. تو یہ نیت بڑی عجیب چیز ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولا ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ کالے ہو یا گورے ہو, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, اس چیز کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ تو تمہارے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم, نہ صورتوں کو دیکھتے ہیں نہ مالوں کو دیکھتے ہیں کہ مالدار ہو یا نہیں ہو. وہ جو دیکھتے ہیں وہ کس چیز کو دیکھتے ہیں, ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اللہ تعالیٰ تو تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کی نیت کیا ہے اور تمہارا عمل کیا ہے. بس یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, عمل کیا ہے اور اس عمل کو کرتے وقت نیت کیا ہے, یا قلوب میں تمہارے کیا ہے, اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. دل کے معاملے پر فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے صحیح نیت کے اوپر اگر بظاہر کوئی غلط کام بھی کرتا ہوا نظر آئے, جیسے چغلی کھانا گناہ ہے, جائز نہیں ہے, لیکن اگر خیر کہ اس کو کسی بڑے سے اس کی شکایت کی, اس نیت کو رکھتے ہوئے, دل میں یہ نیت رکھتے ہوئے کہ اللہ کرے اس کی اصلاح ہو جائے, تو یہ چونکہ بڑے ہیں یہ اس کو سمجھائیں گے کہ فلاں کام مت کرو, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, تو اب اجر ثواب مل جائے گا. یہ چغلی نہیں, شرعاً یہ چغلی شمار نہیں ہوگی. ہاں اسی بڑے سے کہتے ہوئے نیت یہی ہے کہ تاکہ اس کو غصہ آئے اور اس کو ڈانٹے, اس کو معذول کر دیا جائے, نکال باہر کیا جائے, اس لیے میں کروں, تو اب نیت کی یہ چغلی شمار ہوگی. لیکن اگر اصلاح کی نیت ہے کہ یہ صحیح راستے پر آ جائے, دل میں درد ہے, اس کی ہمدردی ہے, تو اس پر معاملہ ہوگا. معاملہ تو سارا دل کا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا غالباً تبوک کے موقع پر کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں, ان اقوام خلفنا بالمدینہ, جو ہم سے پیچھے رہ گئے مدینہ منورہ میں, یہاں نہیں ہے, وہ مدینہ منورہ میں ہیں. ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا, ہم کسی بھی گھاٹی اور وادی سے نہیں گزر رہے مگر وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. وہ جو مدینہ میں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی حبسہم العذر, کہ وجہ کیا ہے, مدینہ میں رہتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, مدینہ میں رہتے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو عذر نے روک دیا، عذر تھے، وہ معذور تھے، کسی وجہ سے نہیں آ سکے، ورنہ ان کی نیت تو تھی کہ ہم جاتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے سفر میں. اس نیت کے اوپر حضور نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، جس گھاٹی سے ہم گزر رہے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جس وادی سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، جہاں ہم جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ کس پر معاملہ ہوا؟ نیت کے اوپر ہوا. حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا، 99 لوگوں کو قتل کیا، پھر اس کو کچھ ہدایت ہوئی، دل میں چوٹ لگی کہ میں نے کیا کر دیا، قتل کرنا اس سے بڑھ گیا اور کیا ہو سکتا ہے، حقوق العباد کی کو ضائع کرنے کی انتہا یہ ہے کہ آپ قتل کر دیں کسی. کچھ اللہ نے اس کو ہدایت دی تو وہ ایک صوفی کے پاس چلا گیا، عابد کے پاس، جس کے پاس علم نہیں تھا، اس سے جا کے کہا کہ میں میری مغفرت ہو جائے گی، میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا. تو اس نے کہا تیری کہاں سے مغفرت ہو سکتی ہے، ظالم 99 آدمیوں کی بھی کو قتل کر کے بھی تو مغفرت کا امیدوار ہے؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 ہو گئے. اور پھر ایک عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس سے بھی یہ سوال کیا کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بالکل ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مایوسی کا راستہ ہی نہیں. اور تم فلاں جگہ پر جاؤ، تم جس جگہ رہتے ہو وہ بدکار لوگوں کی بستی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کا نام، وہ جو یعنی بستی کا اس کا نام فجر تھا، بدکار لوگوں کی بستی تھی. انہوں نے کہا تمہاری یہاں دعا قبول نہیں ہوگی، وہاں جاؤ فلاں بستی میں جاؤ، نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جا کے توبہ قبول کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، وہاں جا کے توبہ کرو. اب یہ چلا بستی سے، چلا توبہ کی نیت سے، راستے میں اس کو موت کا عالم تاری ہوا، موت آ گئی، لیکن جان نکلتے نکلتے اس نے ہاتھ بڑھا کر آگے گھسیٹا اپنے جسم کو اس بستی کی طرف، موت آ گئی، روح نکل گئی جسم سے. تو دونوں فرشتے آ گئے، موت اس کے جہنم کے بھی اور جنت کے بھی. جنت والے فرشتوں نے کہا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، جنت والے فرشتوں نے کہا کہ ہم لے کے جائیں گے اس کو، اس لیے بھی یہ چل تو پڑا تھا توبہ کی نیت سے. جہنم والے فرشتوں نے کہا کہ توبہ کہاں کی ہے اس نے، یہ تو ابھی چلا ہے، توبہ کہاں کی ہے، اس لیے ہم لے کر جائیں گے. معاملہ اللہ کے ہاں پیش ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بھائی ایسا کرو کہ دونوں زمینوں کو ناپو، اس کی بستی سے لے کر اور نیک لوگوں کی بستی تک فاصلہ ناپو، اگر زیادہ فاصلہ نیک لوگوں کی بستی تک اس نے طے کر لیا ہے تو بے شک جنت کے فرشتے لے جائیں، لیکن ابھی کم فاصلہ طے کیا تھا کہ اس کی موت آ گئی، ابھی زیادہ فاصلہ باقی ہے تو پھر جہنم والے لے جائیں. ادھر تو یہ فیصلہ سنا دیا، ادھر چپکے سے زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور گناہگار لوگوں کی بستی کو حکم دیا جہاں یہ رہتا تھا کہ تو دور ہو جا، تباہ عادی، تو دور ہو جا، اور جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس کو جہاں یہ جا رہا تھا اس کو حکم دیا تقربی، تو قریب آ جا. تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا عجیب تبصرہ کیا ہے، بہت عجیب تبصرہ ہے، فرمایا ہذا فضل فی صورت عدل، یہ اللہ کا فضل ہے عدل کی صورت میں. صورت تو عدل کی اختیار کی، اس طرح کے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ بھائی ناپ لو، ناپ لے لو، زیادہ فاصلہ اگر طے کرنا باقی ہے ابھی تو بے شک گناہ کے جہنم کے فرشتے لے جائیں، لیکن ابھی زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہے تو جنت والے لے جائیں. تو یہ تو عدل، اور فضل کیا ہے کہ چپکے سے حکم دے دیا کہ اے گناہگار لوگوں کی بستی تو دور ہو جا اور اے نیک لوگوں کی زمین تو ذرا قریب آ جائے. اور جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی زمین سے قریب نکلا، لہذا جنت کے فرشتے لے گئے. کار فرما تو فضل ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کار فرما تو فضل ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. حسن کا انتظام اللہ کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہو جاتا ہے. ہاں جی، بڑے عاشق، بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، بڑے تلاوت کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، عشق کا نام ہو گیا اور اصل میں حسن کا انتظام ہو گیا. اصل تو یہ ہے کہ اللہ کروا رہے ہیں، اللہ ہم سے یہ نیک عمل کروا رہے ہیں، اصل تو یہ ہے. تو کرواتے اللہ ہیں اور پھر شہرت ہماری ہو جاتی ہے کہ ہاں جی بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. پہلے وہ ڈوریوں سے بچے جو جب بہت پرانے زمانے میں دہلی میں ایسا ہوتا تھا، جب بچوں کی تفریح کے لیے گڑیا اور گڈے کو لڑایا جاتا تھا، پلاسٹک کے بنے ہوئے گڑیا اور گڈے، اور لڑ رہے ہیں اور بچے خوش ہو رہے ہیں، اور حالانکہ پردے کے پیچھے سے ڈوریاں ہلائی جاتی تھیں. ایسے کر کے وہ ڈوریاں ہلائی جا رہی ہوتی تھی تو اس سے لڑ رہے ہوتے، وہ نظر آتا تھا کہ لڑ رہے ہیں، دونوں کھیل رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں. تو بس ایسے ہی ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری ڈوری وہاں سے ہلائی جا رہی ہے، چلو نماز پڑھو، چلو روزہ رکھو، چلو تلاوت کرو، نظر ہی آتا ہے. جو گڑیا گڈے کو لڑایا جا رہا ہے اور بچے خوش ہوتے ہیں، ہاں بھائی بڑا گڑیا اور گڈے لڑ رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو نظر آتا ہے، ہاں جی بڑے نمازی، حالانکہ پیچھے سے ڈوری ہلائی جا رہی ہے. لوگوں کو نظر آتا ہے جی بڑے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، علم دین پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں فلاں فلاں، اور حالانکہ وہ ڈوری ہلائی جا رہی ہے. تو کار فرما تو فضل ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. تو اس کو، اس بندے کو بھی وہ جنت والے فرشتے لے گئے. یہ سارا معاملہ نیت پر ہوا، حالانکہ توبہ تو ابھی ہوئی نہیں تھی، اسی لیے جہنم کے فرشتے بھی آ گئے تھے کہ ہم لے کے جائیں گے، اس لیے کہ توبہ ابھی نہیں کی ہے، لیکن نیت خالص تھی. اسی میں معاملہ ہو گیا. تو نیت سے عدم وجود میں آ جاتا ہے. یہ جو ہمیں لیلۃ القدر کی نعمت ملی ہے، یہ بھی نیت کے اخلاص کی وجہ سے ملی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا حال بیان فرمایا، اتنے سالوں اس نے جہاد کیا اور رات کو اللہ کی کھڑے ہو کر عبادت کی، دن میں جہاد کرتا رہا، رات کو عبادت کرتا رہا. تو صحابہ 950 سال تک، تو حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی، پہلے عمریں بہت ہوا کرتی تھی. تو صحابہ نے سوچا کہ اگر ہم بھی ایسے ہوتے، ہمیں بھی نیت، ہماری بھی اگر ایسی عمریں ہوتی تو ہم بھی یہ عبادت کرتے ہیں، مگر ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں، ہم کیسے اس تک پہنچیں گے؟ اس نیت پر اور اس احساس پر ہی تو لیلۃ القدر کی نعمت ملی ہے. تو معاملہ سارا دل کا ہے، نیت کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے، عدم وجود میں آ جاتا ہے نیت کی برکت سے. اللہ کے یہاں وہی معاملہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی معاملہ ہو جاتا ہے. حضرت خالد ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے. مکہ مکرمہ سے حبشہ ہجرت کے دوران ان کو سانپ نے ڈس لیا، وہیں موت واقع ہو گئی، سانپ کے زہر کی وجہ سے، ڈسنے کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو شخص اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے, یہی نیت تھی, مخلص تھا اپنی نیت میں. ثم یدرک الموت, پھر اس کو موت نے آ پکڑا. فقد وقع اجره علی اللہ, حالانکہ ابھی ہجرت کا عمل پورا نہیں ہوا لیکن اللہ کے ذمے اس کا اجر ہو گیا, اس کا اجر, اس کی ہجرت کا ثواب اللہ کے ذمے ہو گیا. فقد وقع اجره علی اللہ, یہ آیت اسی موقع پر نازل ہے. وجہ یہی تھی کہ ان کی نیت یہی تھی, نیت تھی کہ میں حبشہ کی ہجرت کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ہجرت پوری نہیں ہو سکی, راستے میں انتقال ہو گیا, ثواب پورا ملا. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, اس کا یہی مطلب ہے, تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے, اور اس حد تک نیت پر مدار ہے کہ اگر عمل نہ بھی کیا ہو, نیت مخلص ہو, عمل نہ کر سکا تو عمل کا ثواب مل جائے گا. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى, جو ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جس کی نیت ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت ہو, تو اس کی نیت کی وجہ سے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف شمار کی جائے گی, چاہے وہ ہجرت پوری کر بھی نہ سکا ہو. ومن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبھا, اور اگر کسی کی نیت یہ تھی کہ میں دنیا کا کوئی کام کروں گا, ہجرت تو کر رہا ہوں مگر فلاں دنیا کا کام بھی انجام دے لوں گا, یا فلاں عورت سے نکاح کر لوں گا, فہجرت ہو نامہ جوائے, تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تو خالص نیت ہونی چاہیے. اب یہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوی منکم, ہرگز تمہارا گوشت, لن ینال اللہ لحومها, تمہاری قربانیوں کا ہرگز گوشت نہیں پہنچتا اللہ تک, ولا دماؤها, نہ ہی تمہارا خون, تمہاری قربانیوں کا خون اللہ تک پہنچتا ہے, وہ تو یہی رہ جاتا ہے, گوشت بھی ہم پکا کے کھاتے ہیں یا اس کو تقسیم کرتے ہیں, اللہ تک تھوڑی پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم, اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے, تقوی, اور تقوی کے بارے میں حضور نے فرمایا التقوی ہا ہونا و اشارہ الی صدری, تقوی یہاں ہوتا ہے, اور یہ فرما کر آپ نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ فرمایا, یہاں ہوتا ہے تقوی, یہاں ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے تمہارے دل میں کیا ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں قربانی کے وقت, تمہاری نیت پر معاملہ ہوتا ہے, تمہارے دل میں جذبہ کیا ہے اس پر فیصلہ ہوتا ہے اللہ کے. لئی انام اللہ, گوشت کے اوپر نہیں ہوتا, نہ خون کے اوپر ہوتا ہے معاملہ, نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, تمہارا یہ دل کا جذبہ اللہ تک پہنچتا ہے. ولا ینالو تقوا میں, اور تقوا یعنی حضور نے فرمایا تقوا یہاں ہوتا ہے دل میں. اس میں کیا ہے, یہاں پر کیا ہے, اس پر فیصلہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عمله, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا عرفات کے موقع پر دو فرشتے نازل ہوئے, ایک ان کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف کھڑا ہوا, ایک نے دوسرے سے سوال کیا ہاں بھائی اس دفعہ حج پر کتنے لوگ آئے, دوسرے فرشتے نے جواب دیا اتنے اتنے لوگ آئے, کتنوں کا حج قبول ہوا, تو انہوں نے کہا کسی کا بھی نہیں ہوا, دوسرے فرشتے نے جواب دیا کسی کا بھی نہیں ہوا. یہ بڑے, یہ بہت متاثر ہوئے کہ بھائی یہ کیا, کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا. دوسرے دن پھر سوئے تو پھر اسی طرح خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے, وہی فرشتے, ایک نہ ایک سرانے کھڑا ہوا, ایک بائیں جی کی طرف کھڑا ہوا, دونوں نے اسی طرح سوال کیے کس کتنے لوگ آئے, اس نے کہا اتنے لوگ آئے, کتنوں کا حج قبول ہوا, کہا حج تو کسی کا قبول نہیں ہوا تھا, مگر ایک آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کا حج قبول کر دیا ہے. اور وہ آدمی وہ ہے جو حج پہ آیا بھی نہیں, فلاں محلے میں موچی کا کام کرتا ہے. یہ بڑے حیران ہوئے کہ حج پر آیا بھی نہیں اور حج پہ آئے بغیر اسی کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا. پہنچے وہاں پر اس کے پاس, باقی وہ اسی طرح اس محلے میں موچی کا کام کرتا رہا, اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں, کام کر رہا ہے. اس سے پوچھا, بھائی کیا معاملہ ہوا, آپ حج پر گئے تھے یا نہیں؟ حج پر نہیں گیا تھا, میری والدہ بیمار ہو گئی تھی تو میں نے ان کی خدمت کی نیت کی اور سارا جو پیسہ میں نے جمع کیا تھا وہ ان پہ خرچ ہو گیا, میں حج پہ نہیں جا سکا. نیت تھی میری, حسرت زدہ رہا کہ بھائی میں حج پہ نہیں جا سکا. وہ سارے پیسے جو جمع کیے تھے وہ والدہ بیمار ہو گئی ان کی خدمت پہ خرچ ہو گئے. تو اللہ نے ایسا حج قبول کیا بغیر حج پہ جائے ہوئے ہی حج لکھ دیا گیا کہ نیت تھی, ایک مجبوری لائق ہو گئی اور اس کی وجہ سے, اس کے جذبے اور اس کی نیت کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا. یہ بڑی عجیب چیز ہے. اس لیے بس ہم صبح کے وقت یہ نیت کر دیا کریں جو حضرت تھانوی نے سکھائی کہ بھائی جتنے نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال میں جتنی نیک نیتیں ہو سکتی ہیں میں ان سب کی نیت کرتا ہوں, آپ ان کو قبول فرما لیجیے, اور جتنے برے اعمال ہیں میں ان سے بچوں گا, میں بچنے کی نیت کرتا ہوں دن بھر میں, آپ مجھے بچا لیجیے. اور یہ آیت بھی پڑھ لیں تو بہت زیادہ اچھا ہے. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے تھے, اتنا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یہ صبح کے وقت پڑھ لینا چاہیے. اس سے پورے اعمال پر, دن بھر کے اعمال پر اخلاص کی مہر لگ جاتی ہے. اللہ اخلاص کی مہر لگا دیتے ہیں, جب اخلاص کی مہر لگ گئی تو قبولیت میں کیا تردد ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب پانچ اعمال سن لیجیے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پانچ اعمال سکھائے بطور خاص تعلیم کے, کہ ان کو جو انجام دے لے انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اولیاء اللہ میں شامل فرما لیں گے, اور بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں, جن کو اولیاء صدیقین کہا جاتا ہے ان میں اس کا شمار ہو جائے گا. پہلا تو یہ ہے کہ ہم اپنے قرآن کو درست کریں. اگر ہمارا قرآن درست نہیں ہے, یقین مانے کہ ہماری نماز بھی درست نہیں ہے. سبحان ربی الاعلی اگر ہا کو ہا پڑھ دیا تو کیا رہا؟ دعائے قنوت کیسے پڑھے گا اگر کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا؟ قاف کو کاف پڑھتا ہے, قاف کو تا پڑھتا ہے, ہا کو ہا پڑھ دیتا ہے, را کو جہاں موٹا پڑھنا چاہیے وہ پتلا پڑھ دیتا ہے, تو کہاں سے ہوگا؟ تو اگر جس کا قرآن درست نہیں اس کی نماز بھی ٹھیک نہیں. اس کی نماز یہ خالی قرآن کا معاملہ نہیں ہے, نماز بھی ہماری درست نہیں ہو رہی. اور قیامت کے دن یہ قرآن اپنا مطالبہ مانگے گا, تم نے مجھے میرا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سال میں دو مرتبہ قرآن کو پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے, اگر اس میں کمی ہو گئی تو خدشہ ہے کہ یہ قرآن کا معاوضہ ہو, قرآن معاوضہ کرے گا. قرآن کیا حضور شکایت کریں گے ہم لوگوں کی؟ وقال اس شکایت کو حضور نے قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کروا دیا, اور کیا چاہیے بھائی آپ کو؟ وہ شکایت جو حضور اللہ تعالیٰ سے کریں گے قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا, اس شکایت کو من مان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمایا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں, اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اس میں ہر وہ شخص داخل ہوگا جس نے قرآن کا حق ادا نہ کیا ہو, اور حضور کی امت میں جنہوں نے قرآن کا حق ادا کیا وہ اس شکایت سے نکل جائیں گے, اس شکایت کی زد میں نہیں آئیں گے. لیکن جنہوں نے حق ادا نہیں کیا حضور کی شکایت سے بچ جائیں گے؟ حضور جس کی شکایت کریں وہ بچ سکتا ہے قیامت کے دن؟ اس کی نجات ہو سکتی ہے جس سے حضور ناراض ہو اور جس کی شفاعت حضور فرما دے وہ اس کی شفاعت حضور کی شفاعت اس کے حق میں قبول ہو جائے گی. وہ کتنا ہی گناہگار ہو کتنی ہی اس کی برائیاں ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. دونوں پہلو ہیں, شفاعت کا پہلو بھی ہے کتنا ہی گناہگار ہو اور حضور کی شفاعت مل جائے کامیاب ہو جائے گا, اور اگر یہ حضور کی شکایت کی زد میں آ گیا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا, نہ اس کی تلاوت کی نہ اس کی تجوید کو سیکھا نہ اس پر عمل کیا نہ اپنی ساری زندگی میں اس کو آگے رکھا سامنے رکھا قرآن کو اپنا منشور بنایا کچھ نہیں, تو شکایت کی زد میں تو آنے ہیں. اس میں یہ بھی داخل ہے جس نے تجوید کو نہیں سیکھا قرآن کی, یہ بھی حضور کی شکایت کی زد میں آ گیا کیونکہ قرآن کا حق اس نے ادا نہیں کیا. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. حضور کی شکایت سے ہم بچ جائیں گے اگر حضور نے شکایت کر دی تو ہماری نجات کیسے ہوگی؟ تو ایک تو یہ ہے قرآن کی تجوید, اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 55 سال کی عمر میں قرآن پڑھا, جب قرآن نازل ہو رہا تھا ان کی عمر 55 سال تھی, وہ حضور سے 15 سال بڑی تھی, 40 سال کی عمر میں نبوت تھی تو کتنے ہوئے 55 سال. 55 سال کی عمر میں قرآن پڑھا, انہوں نے یہ سوچا کہ میرا تو 55 ہے 55 نہیں, تو اس میں شرم کی کیا بات ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے 38 سال کی عمر میں, کیونکہ وہ حضور سے 2 سال چھوٹے تھے, ان کی عمر 38 سال تھی, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں بڑا ہو گیا میں تو جوان ہو گیا اب میں پڑھوں گا, یہ تو بچپن میں پڑھنا چاہیے, یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا, یہ تو ہم نے تصور قائم کیا ہوا. تو بھائی اس شرم سے جو آج ہمیں آ رہی ہے قرآن پڑھنے میں, اس شرم کی کوئی پرواہ نہ کریں, اس شرم کی کو سوچیں جو قرآن کا حق ادا نہ کرنے کی صورت میں قیامت کے دن ہوگی, اس شرم کو ذرا سوچیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین, ساری کی ساری انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور یہ کہا جائے گا یہ شخص ہے جس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. حضور شکایت کر رہے ہوں گے, قرآن مطالبہ کر رہا ہوگا بتاؤ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا, اور قرآن جس کے بارے میں اللہ سے جھگڑے اس کا جھگڑا قبول کیا جائے گا, جس کی شکایت کرے اس کا شفاعت کرے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی, اور جس کے خلاف یہ گواہی دے رہے اس کے خلاف وہ بچ نہیں سکتا. القرآن حجت لک او علیک, یہ قرآن حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے, بس یہی دو معاملے ہوں گے, یا تو ہمارے خلاف قیامت کے دن ہوگا قرآن یا ہمارے حق میں ہوگا. تو بس بھائی اس کا حق ادا کریں, اس کی تجوید کو سیکھیں, سب سے پہلے یہ ہے تجوید کو سیکھیں, نورانی قاعدہ پڑھیں, تجوید سیکھیں, قرآن کی پھر تلاوت شروع کریں. تجوید کو سیکھے بغیر قرآن کی تلاوت کرنا غلط تجوید کو ہی پختہ کرنا ہے, تو اس لیے پہلے تجوید سیکھیں, اس کی پرواہ نہ کریں ہم سے تلاوت نہیں ہو رہی, یہ بھی تلاوت میں داخل ہے, یہ بھی تو قرآن کی تلاوت میں داخل ہے, آپ قرآن کی تلاوت کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں, اس لیے پہلے تجوید سیکھیں, تلاوت تو ہوتی رہے گی بعد میں انشاءاللہ. بڑی خوش فہمی میں بعض لوگ رہتے ہیں, تجوید سیکھی نہیں قرآن کے, ہاں جی 5 پارے پڑھ لیے, اللہ کے بدلے تو نے پڑھے کیسے ہیں, پڑھے کیسے ہیں, لیلا سے قریش لیلا سے ہم رحل شتا وسیف, اس طرح 5 پارے پڑھ لیے تم نے, رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یقرأ یلعنہ, بہت سے قاری قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن انہیں لعنت کرتا ہے, لعنت اس میں یہ بھی تھا, تو آپ تو اس میں داخل ہو گئے, آپ جو کرنے کا کام ہے وہ تو کر نہیں رہے, جو ابھی کرنے کا کام ہے جو وقت کا تقاضا ہے اس پر تو آپ چل نہیں رہے, جو آگے کی چیز ہے اس پر آپ چھلانگ لگا رہے ہیں. تجوید تو آپ نے سیکھی نہیں اور آپ 5 پارے پڑھ رہے ہیں, شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے, تم نے تو بڑا آج 3 پارے پڑھ لیے 5 پارے پڑھ لیے 2 پارے پڑھ لیے, اللہ کے بندے پہلے تجوید سیکھو. تو پہلے یہ پہلا نمبر ہے قرآن کی تجوید سیکھیں. نمبر 2 چہرہ سنت کے مطابق بنا لیں, داڑھی سنت کے مطابق وہ تینوں طرف سے ایک مٹھی ہو, ایک مٹھی یہ دو دائیں گال سے بھی بائیں گال سے بھی اور تھوڑی کے نیچے سے, تھوڑی کو ہٹا کر نیچے سے ایک مٹھی ہونی چاہیے. اور اس سے اس مقدار پر پہنچنے سے پہلے اگر کسی نے کٹوا دی تو یہ ناجائز اور حرام ہے, منڈوانا یا کٹروانا دونوں حرام ہے چاروں ائمہ کے نزدیک. اور یہ جو مونچھیں ہیں یا تو بالکل صاف کرنے اعلیٰ درجہ یہی ہے, اور صاف کرنے میں بھی یہ لحاظ رہے کہ کسی باریک پینچی سے صاف کریں, ریزر سے صاف نہ کریں, کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حرام ہے ریزر سے صاف کرنا, اور وہ جو دھار والی چیز سے بالوں کو صاف کرنا مونچھوں کے بعد صاف کرنا حرام ہے. اس لیے یہ مسئلہ میں داخل ہے امام مالک کے نزدیک. ائمہ کے اختلاف سے بچنا بھی ضروری ہے, یہ مسئلہ ہے اپنی جگہ. اس لیے کوئی باریک قینچی ہو جس سے نظر ایسا آئے کہ جیسے آپ نے ریزر سے صاف کیا ہو, اور باریک قینچی ہو اسے صاف کریں, بہتر یہ ہے. اور مستورات جو ہیں خواتین کو اپنے شوہر کو اپنے بھائیوں کو اپنے والد کو بیٹے کو اگر جن کی داڑھی نہ ہو محرم رشتہ دار ان کو داڑھی رکھوا دیں تو ان کو داڑھی رکھنے کا ثواب ان کو بھی مل جائے گا. عورتیں تو داڑھی نہیں رکھ سکتی لیکن ان کو داڑھی رکھنے کا ثواب اس طرح مل سکتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی محرم رشتہ دار ہو ان سے بات کر کے ان کو داڑھی رکھوا دیں جن کی داڑھیاں نہ ہو, تو داڑھی رکھے بغیر داڑھی کا ثواب مل جائے گا. اور حضرت فرماتے تھے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہلیہ کی ایک کا ایک جملہ ایک طرف اور مولوی صاحب کی داڑھی پر تین گھنٹے کی تقریر ہو وہ ایک طرف, اہلیہ کا ایک جملہ ناشتہ دیتے وقت وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر حضور کی سنت ہو یا حضور والا چہرہ ہمارے گھر میں ہو, یہ چاہتے ہیں. تو ایک تو داڑھی رکھنا ہے, داڑھی رکھنا بھی ضروری ہے واجب ہے, داڑھی کو قبول کروانا بھی ضروری ہے. تو داڑھی کو قبول کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ جن کی داڑھی نہ ہو ان کے بارے میں حقارت نہ ہو ہمارے دل میں, ان کے بارے میں یہ سوچیں ہو سکتا ہے بھائی ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں پسند ہو اللہ کو اور جس کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں داخل کروا دے ان کی نجات ہو جائے, اور ہمارا کوئی عمل بے شک ہم نے داڑھی رکھ لی مگر ہو سکتا ہے کوئی ہمارا عمل ناپسند ہو اللہ کو داڑھی کے ساتھ ہی جہنم میں چلے جائیں. تو جو داڑھی والے نہیں ہیں ان کی حقارت نہ ہو تب تو ہماری داڑھی قبول ہوگی ورنہ داڑھی قبول نہیں ہے اللہ کے. یہ سمجھ لیں داڑھی رکھنا کافی نہیں ہے, داڑھی کو قبول بھی کروانا ضروری ہے اللہ کے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو جن کی داڑھی نہ ہو ان کی حقارت نہ ہوتی ان کے بارے میں یہ سوچیں ہو سکتا ہے ان کا کوئی عمل اللہ کو پسند ہو اور ان کے لیے دعا کریں گے. دل تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ ان کو داڑھی کی توفیق دے دے تو یہ داڑھی کو قبول کروانے کا عمل ہے. دو عمل ہو گئے, تیسرا عمل دو حالتوں میں, تیسرا عمل یہ ہے کہ دو حالتوں میں چلنے کی حالت ہو اور کھڑے ہونے کی حالت, قائمن اور ماشین ہماری شلوار پاجامہ تہبند وغیرہ جو بھی لباس ہو جبا ہو وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. دو حالتوں میں چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں, بیٹھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں چادر سے لحاف کمبل سے, اس میں کوئی حرج نہیں گناہ نہیں ہے. اور وہ اس میں بھی وہ لباس جو نیچے سے اوپر آ رہا ہو, نیچے سے اوپر آ رہا ہو جو لباس جیسے موزہ ہے وہ نیچے سے اوپر آتا ہے, اس سے اگر ڈھک لیے آپ کے ٹخنے آپ نے ڈھک لیے موزہ پہن لیا اور آپ چل رہے ہیں تو اس سے بھی, اور شلوار آپ کی اوپر ہے ٹخنوں سے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. وہ لباس جو اوپر سے نیچے جا رہا ہو اس سے ٹخنوں کا ڈھانکنا حرام ہے. دو حالتوں میں, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں. سوچے تو صحیح بھائی ہم نے اب کوئی نہیں کیا کیا ہے کیسے کیسا عمل ہے ہم, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے انگریزوں کو نہ غیروں کو دیکھ کر, غیروں کو ہم نے دیکھ کر وہ یہاں تک اپنا لباس اوپر کر لیا, دیکھنے سے یہاں تک جانے تک نظر آتی ہیں اور وہ شارٹس پہنتے ہیں یہاں تک ہو, اور وہ سطر میں بھی داخل ہے نا اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے, صرف غیروں کو دیکھ کر ہم نے یہ کام کر دیا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا, ڈرایا بھی ہے, ما اسفل من الکعبین من الزار فی النار, देखो अगर ये टखनों से ऊपर नहीं उठाओगे तो जहन्नम में जलेगा जिस्म का हिस्सा हो। हम फिर भी नहीं डरे और गैरों को देखकर तो हमने अपना लिबास ऊपर कर लिया, यहां तक चढ़ा लिया, नबी के कहने पर इतना ऊपर नहीं किया, सिर्फ चंद इंच। गैरों को देखकर इतना ऊपर कर लिया, नबी के फरमाने पर हमने इतना सा ऊपर भी नहीं किया, जरा सा ऊपर नहीं किया। कितने हैरत की बात है, कितना तजाद है। तो ये तीन अमल हो गए। चौथा अमल, हां, और मस्तूरात को, खवातीन को टखनों का ढांकना जरूरी है। आजकल उनके बाद लिबास ऐसे आ रहे हैं जो जदीद फैशन में जो लिबास बनाया जा रहा है उनमें वो टखने खुले हुए नजर आते हैं, बल्कि पिंडलियां तक नजर आती हैं। ऐसा लिबास सिलवाना, और सीना भी, ऐसे दर्जी के लिए सीना भी हराम है और सिलवाना भी हराम है, इससे एहतियात लाजिम है। ये मसला खवातीन के लिए अलग है कि उनको टखनों का ढांकना जरूरी है। और चौथा अमल यह है कि हम अपनी नजरों की हिफाजत करें, ना महरमों से अपनी, खवातीन ना महरम मर्दों से अपनी नजर बचाएं, और ना महरमों से शरई पर्दा करें, शरई पर्दा अपने फूफा से और अपने खालू से और देवर से और मामूजात चचादार भाइयों से, खालादार भाइयों से, फूफीजात भाइयों से, सबसे पर्दा जरूरी है, वाजिब है खवातीन के लिए, और मर्दों के इसी तरह मर्दों के लिए अपनी मामूजात बहनों से, चचादार दायादार बहनों से, मुमानी चची और ताई से भी पर्दा जरूरी है। कभी हम यहां ये समझते हैं कि हाँ ये तो हमसे बहुत बड़ी उम्र की हैं, इनके बारे में तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते, बुरा ख्याल, ऐसा नहीं है। बस अल्लाह का हुक्म अपनी जगह रहेगा। मुमानी चची और ताई से निकाह जायज है, मुमानी से निकाह जायज है, मामू अगर उन्हें तलाक दे दें या उन मामू का इंतकाल हो जाए तो मुमानी से निकाह, इन दोनों सूरतों में, मामू के तलाक देने की सूरत में या इंतकाल की सूरत में निकाह जायज है मुमानी से, और चची और ताई से भी निकाह जायज है, चचा का इंतकाल हो जाए या चचा तलाक दे दें, और इसी तरह ताया का मामला है। तो बहरहाल इनसे पर्दा फर्ज है, इनसे पर्दा जरूरी है, लिहाजा अपनी नजर बचाएं भाई, नजर की हिफाजत करें, ना महरम औरतों से और ना महरम औरतें और ना और औरतें ना महरम मर्दों से, और शरई पर्दे को रवाज दें अपने घरों में, शरई पर्दे को रवाज दें। कमरा अगर दो, घर अगर दो कमरों का है तब भी शरई पर्दा हो सकता है। हकीमुल उम्मत ने उसका हल बताया है कि भाभी को चाहिए कि अपने मामूली लिबास पहने, खुशबू ना लगाए, खुशबू से तवज्जो हो जाती है, लिहाजा खुशबू ना लगाए, खलवत में हो जब शौहर के साथ तो खुशबू लगा ले, और मामूली लिबास पहने, और सर से पांव तक जब देवर के सामने से गुजरना हो तो सर से पांव तक घूंघट और वो सर से पांव तक लंबी चादर पहन ले, और जब गुजरने लगे देवर के सामने से तो घूंघट भी डाल ले आगे चेहरे पर, बस ये लीजिए पर्दा हो गया और गुजर जाए। और देवर के, देवर को भी चाहिए जब भाभी गुजर रही हो इस तरह तो अपनी निगाह नीचे कर ले। इधर से ये हो रहा है कि भाभी ने लंबी चादर पहन ली सर से पांव तक, घूंघट घूंघट भी डाल लिया, लिबास भी मामूली पहना, और इधर ये हो रहा है कि देवर ने नीचे ही नजर कर ली, लीजिए पर्दा हो गया, शरीर पर्दा हो गया। दो कमरे के घर में भी पर्दा हो सकता है, ये सब बहाने हैं हमारे। और पांचवा अमल यह है कि अपने दिल की हिफाजत करें। दिल की हिफाजत का तरीका यह है कि जैसे ही दिल में गंदे ख्यालात, किसी की हकारत के ख्यालात, बुरे ख्यालात आए तो हम बस करने का काम यह है कि हम किसी जल्दी से किसी दिलचस्प और जायज काम में अपने को मशगूल कर लें, बस किसी जायज और दिलचस्प काम में अपने आप को मशगूल कर लें, बस यही हल है दिल के गंदे ख्यालात से बचने का। और जितना इनको हम भगाने की कोशिश करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि किसी को भगाना हो तो उसमें भगाने के लिए तवज्जो दी जाती है ना, उसमें ये तवज्जो ही ज्यादा मुजिर है, तवज्जो ही तो मुजिर है, लिहाजा आप तवज्जो हटा लीजिए, बस सारा मसला हल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।